بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان کی نعمت عطا فرمائی, جتنا بھی اس پر شکر ادا کیا جائے میں اور آپ اس نعمت کا شکر ادا کر نہیں سکتے, بلکہ کسی بھی نعمت کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. آنکھ کی نعمت کا اس سے پوچھئے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. میں طواف کر رہا تھا, میرے ساتھ ہمارے ایاز پٹیل صاحب بھی تھے, تو میں نے اور انہوں نے جب یہاں سے پہنچے تو عمرے کے وقت میں ایک عورت, بوڑھی عورت کو دیکھا جو جس طرح ہم رکوع میں ہوتے ہیں, اس عورت کی کمر اتنی جھکی ہوئی تھی اور وہ اللہ کی بندی اسی حالت میں پیدل چل کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی. بوڑھی کمر جھکی ہوئی, ایک ہوتا ہے کب ہو ذرا سا قد ایسا ٹیڑھا ہو جائے, اور ایک بالکل جیسے مرد رکوع میں ہوتے ہیں کہ کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے. میں اور پٹیل صاحب دونوں ہی رو پڑے کہ اللہ اکبر, اے اللہ ہمارے پاس آپ نے ٹانگیں دی ہیں, کمر سیدھی عطا فرمائی ہے, اور اس کے باوجود جب آدمی پہلا عمرہ کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو تھکاوٹ کا ایک احساس ہوتا ہے, پنڈلیاں جام ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی یہ اللہ کی بندی طواف کر رہی ہے, پھر دوسرے لمحے دیکھتے ہیں کہ وہ بندی جناب والا سعی کے اندر بھی اسی طرح چل رہی ہے. جنہوں نے دیکھا ہے صفا مروہ کی سعی کو, وہ جانتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کافی لمبی ہے. مجھ جیسا ہٹا کٹا جو ہم لوگ تیز تیز چلتے ہیں اور میلین اخذرین کے درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, تو ہمارا ایک چکر 6 سے 7 منٹ کا ہوتا ہے ایک طرف صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا 6 سے 7 منٹ کا, مطلب 45 منٹ کے درمیان مجھ جیسا ایک آدمی وہ طواف, وہ سعی ختم کرتا ہے. وہ اللہ کی بندی ایسے جھکی ہوئی تھی جیسے مرد حضرات رکوع میں ہوتے ہیں, اور بوڑھی عورت اسی حال میں وہ طواف, اس نے ویل چیئر استعمال نہیں کی, اس کے لیے عذر تھا. لیکن جب اللہ کی محبت ہوتی ہے نا میرے عزیز طلبا, پھر سارے آزار دور ہو جایا کرتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ, آپ نماز پڑھیں گے بھائی؟ وہاں پردہ کر دیجئے, وہاں پردہ لگا دیں گے, جزاک اللہ. پردہ نہیں لگا ہوا تو لگوانا, دوسرا لگوانا چاہیے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو ابھی منظر چل رہا ہے نا, بیان بھی چل رہا ہے, چائے بھی چل رہی ہے, یہ میرے شیخ اول رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقی قدہ ہو گیا, ایسا ہی ہوتا تھا عصر کی مجلس میں کہ حضرت کا بیان بھی چلتا رہتا تھا اور چائے بھی چلتی رہتی تھی, اور حضرت چائے بڑے شوق سے پیتے تھے اور فرماتے تھے چائے چاہ سے ہے. آج میں بھی چائے پیوں گا بھائی, گلا تھوڑا کچرا آ رہا ہے اس میں, تو دوسرے والے میں لائیے گا آرام سے. پہلے طلبا کو دیں, پہلے طلبا کو, سب سے آخر میں مجھے, کیونکہ میرے حضرت بیان کرتے ہوئے خود بھی چائے پیتے رہتے تھے. عصر کی مجلس روزانہ کی حضرت کی ایسی ہوتی تھی. تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس بیماری میں انتقال کیا انہوں نے, یہاں سے ان کی وفات ہوئی, اس بیماری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ہاں، اور وہ لوگ نماز کے لیے ہماری طرح نہیں پہنچتے تھے کہ امام نے تکبیر کہہ دی اور آخری میں پہنچ رہے ہیں، وہ لوگ تہجد میں فجر میں پہنچتے تھے. تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، تم جب وقت داخل ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھ لینا، ابھی تہجد نہیں پڑھنا اور آرام کرنا. بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جانے کے بعد کھڑی ہوئی، تہجد بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی اور اشراق تک بیٹھ کر تسبیحات. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے محبت کی ناراضگی کا اظہار کیا، بھائی تمہاری طبیعت اتنی ناساز ہے اور پھر بھی تم یہ. فرمانے لگی کیا کروں، کیا کروں کہ اس کے بغیر میرا جسم ایسا ہے جیسے روح بغیر جسم بغیر روح کے ہوتا، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتی. آج ایسے لوگ موجود ہیں جن کا دل دماغ صرف اللہ کی عبادات میں لگتا ہے، کیونکہ وہ شکر گزار ہیں. ہمیں ذرا سے ٹانگ میں درد ہو جائے، ناشکرا پانا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سا جسم میں بدن میں تکلیف ہو جائے ناشکری شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیز طلباء، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا حافظہ اتنا اعلی، آپ کیا نصیحت کرتے ہیں طلباء کو، علماء کو، کس طرح علم محفوظ رہ سکتا ہے؟ ابھی معہد العلوم والوں کے امتحان ہو چکے ہیں اور معاذ بن جبل والوں کے امتحان سر پہ کھڑے. ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے، یاد نہیں رہتا، استاد کے سامنے پڑھا بھول گئے، مطالعہ کیا نہیں کیا بھول گئے، ہمیں علوم یاد نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تین باتیں فرمائی کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارا علم محفوظ رہے، تین باتوں کی نصیحت. پہلی بات حضرت نے فرمائی، ذوق و شوق ہونا چاہیے. جس چیز کا آدمی کے اندر ذوق شوق ہوتا ہے، اللہ اس راستے میں اس کے چھپے ہوئے علوم کو اس پر کھول دیا کرتے. تو آج طلبہ کے اندر، علماء کے اندر اور معذرت کے ساتھ مجھ جیسے استاد کے اندر بھی ذوق شوق نہیں ہے، تجسس نہیں ہے، علم کے لیے پیچھے بھاگنا نہیں ہے کہ کیسے مجھے یہ علم حاصل ہو جائے. ہمارے ملک کے بہت بڑے محسن ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ثم رحمت اللہ علیہ، بچہ بچہ نام جانتا ہے کہ آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اس ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے بھارت جیسے چوہے ڈرے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اس کا ذریعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان. والد صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے کہ جب یہ پاکستان آئے، کیس چلا عالمی سطح پر، ان پر کیس ہوا کہ انہوں نے چوری کیا ہے. چوری نہیں کیا، اللہ نے ایسا حافظہ دیا کہ جو پڑھتے گئے وہ دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہوتا گیا، اور اس کمپیوٹری دماغ سے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. ٹھیک، تو شوق اور ذوق انسان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. تو پہلی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کہ جس کے اندر ذوق اور شوق ہوگا، اللہ تعالی اس پر اس کے علوم کے راستوں کو کھول دیں گے. اور جس میں ذوق اور شوق نہیں، جیسے کہ آج کے طلبہ کے اندر، تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالی کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ پاک کے پیارے نبی کی احادیث مبارکہ میری آپ کی محتاج نہیں ہے. مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث کہلاتے تھے، جب انہوں نے موقوف علیہ تک پڑھا تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں دار العلوم دیوبند جا کر حدیث پڑھوں گا. اس وقت حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ خود بخاری شریف پڑھا دیتے دار العلوم دیوبند کے اندر. تو ان کے ایک استاد تھے, انہوں نے فرمایا کہ تم یہیں اسی مدرسے میں پڑھتے رہو, اللہ تمہیں ایک ایسا مقام دے گا کہ دار العلوم دیوبند کے لوگ تمہارے پاس آ کر فیض حاصل کریں گے. چنانچہ ایک وقت ایسا آ گیا, استاد کی بات مانی, حافظ الحدیث بنے, اور نہ صرف حافظ الحدیث بنے بلکہ ان کو تمام علوم زبانی آتے, صرف احادیث نہیں, تمام علوم, تفسیر, احادیث, فقہ, نحاف, صرف, منطق, جو کتاب تھی وہ سب زبانی یاد تھی. کس وجہ سے؟ ذوق اور شوق کی وجہ سے. جو ذوق اور شوق دکھاتا ہے, ہمارے پاس شیخ سعد صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں, مدرسہ ابن عباس کے استاد, ایک طالب علم کا واقعہ سنایا. کہنے لگے ایک طالب علم ہمارے پاس مدرسہ ابن عباس میں تخصص فی العربیہ کرنے کے لیے آیا, کمزور, محنت کرتا رہا کرتا رہا, اس نے اپنے اوپر ایک چیز باندھ لی کہ ایک لفظ بھی عربی کے علاوہ نہیں بولنا. کہنے لگے ایک وقت ایک ایسا وقت آیا کہ جب مدرسہ ابن عباس اور اس کے بعد جس مدرسے میں وہ مدرس لگے, تو وہاں پر جب بڑے بڑے ڈیلیگیشن عرب کے آتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے اس طالب علم کو بھیجا جاتا تھا. ذوق اور شوق انسان کو آگے بڑھا دیتا ہے, اور آج اسی چیز کی کمی ہے, اور یہی المیہ ہے. میں نے دیکھا میٹرک کا طالب علم رات کو بیٹھ کے صبح پرچہ ہے, کالج کا طالب علم یا طالبات رات رات بھر جناب محنتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ مجھے دنیا کے اچھے نمبر چاہیے, اے لیول او لیول میں مجھے اعلی نمبر چاہیے. اور مدرسے کا طالب علم 11 بجے آرام سے سو جاتا ہے. مجھے اپنا وقت یاد ہے, یقین کریں ایک دن امتحان کا ایسا نہیں جس میں میں 2 گھنٹے سے زیادہ سویا ہوں. دن اور رات 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے زیادہ نیند نہیں لیتا تھا. پوری رات پڑھنا, پورا پورا دن پڑھنا, پوری پوری کتابیں نکالنا. اور آج کا طالب علم دیکھتے ہیں تو الامان الحفیظ, ذوق اور شوق. اللہ تعالی کے ہاں آپ کی طلب دیکھی جاتی ہے, پھر اللہ اس طلب پر آپ کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں. جتنا بھی ذہین ہو, امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ذوق شوق نہیں ہوگا محروم ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مطالعہ, مسلسل مطالعہ, یہ وہ عادت ہے جس سے علوم دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں. ہمارے مطالعے کا یہ حال ہے کہ آج طلبا تو طلبا, بعض دفعہ استاد بھی بغیر مطالعے کے درسگاہ کے اندر بیٹھ جاتے. جب استاد بغیر مطالعے کے بیٹھے گا, کیوں, یہ کون استاد ہے؟ یہ وہ استاد ہے جو ہم جیسا طالب علم تھا. زمانے طالب علم میں بھی مطالعہ نہیں, اور زمانے طالب علم کے بعد بھی مطالعہ نہیں. تو ذوق اور شوق اور مسلسل مطالعہ, یہ آپ کے علوم کو اتنا بڑھا دے گا کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. اور تیسری اور آخری بات فرمائی, فرمانے لگے گناہوں کا چھوڑنا. اور اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ میں اپنی بات کہوں گا کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ بدترین گناہ وہ آنکھ کا زنا ہے. بار بار سمجھا چکا کہ علماء طلباء کو لڑکیوں میں ملوث نہیں کرتا, لڑکوں میں ملوث کرتا ہے. امام صاحب کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں چل سکتے, اس کو اپنی بائک کے اوپر بیٹھا کے لے جا نہیں سکتے، کسی اسکول کے سامنے جا کر سیٹیاں نہیں مار سکتے. اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کا تعلق اس نظر سے ہے. یہ نظر بہک گئی، ایمان کا تحفظ مشکل ہو جائے گا. تو میرے عزیز، اللہ نے یہ ہمیں پاکستان نعمت عطا فرمائی، پاکستان کے اندر اللہ نے مدارس کا جال بچھایا. یہ ایسی نعمت ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ابھی بنگلہ دیش کے حالات ایک سال ہوا تقریباً تبدیل ہو گئے. اس ایک سال سے پہلے جو 16 سال پچھلے گزرے ہیں، مجھے مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے عالم بنگلہ دیش سے آئے ہوئے تھے ملے. میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اس ٹوپی کو دیکھ کر وہ قریب آ گئے. وہ سمجھے کہ شاید میں بھی بنگلہ دیش سے ہوں، کیونکہ وہاں یہ ٹوپی بہت چلتی ہے. تو کہنے لگے کہ آپ بنگلہ دیش سے؟ میں نے کہا جی میں پاکستان کراچی سے ہوں. انہوں نے میرا ہاتھ لیا، چوما، بڑی عمر کے تھے، سفید داڑھی. مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگے کہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان جیسی نعمت ہے ہی نہیں، بنگلہ دیش کے عالم. اور فرمانے لگے کہ وہاں مساجد، مدارس، علماء دین پھیلانے میں آزاد ہیں، اور آج ہم بنگلہ دیش کے اندر آزاد نہیں. یہ ایک سال پہلے کی بات، جو 16 سال، ایک سال سے پہلے جو گزشتہ 16-17 سال جو حکومت گزری، اس کے اندر دین بالکل مٹانے کی کوشش کی گئی. دین مٹے گا نہیں، علماء کو سزائیں ہوئیں، سزائے موت تک دی گئی اس بات پر کہ تم پاکستان کے حق میں ہو، لہذا سزائے موت. تو آج میرے عزیز طلباء، میں اور آپ مدرسوں میں جو اتنے خوشحالی سے پڑھ رہے ہیں، یہ اس پاکستان کی وجہ سے ہے. اب آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آج کل تحریکات چلتی ہیں، کچھ لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے اس پاکستان کے خلاف ہزیان بکتے ہیں. پاکستان نے ہم کو دیا گیا ہے، آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ میں نے آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ جو رشوت لے رہا ہے اس کو پاکستان سامنے آیا کہ تم رشوت لینا، تم نے رشوت لے کے پاکستان کو بدنام کیا. میں اور آپ رشوت لے کے اس پاکستان کی بدنامی کا سبب ہے. پاکستان نے نہیں کہا آپ کو، پاکستان نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں، اس کی صدا پر لگائی گئی آواز پر یہ قیام پاکستان وجود میں آیا ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا رشوت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہمارا آپس کے اندر تم مہاجر تم پٹھان عصبیت نہیں ہے. نحن المسلمون، جیسے صحابہ نے جواب دیا تھا، من القوم، کیا صحابہ نے جواب دیا؟ نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم مہاجر پٹھان. اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یہ پہچان کے لیے، رشتہ داریوں کے قیام کے لیے ہے، یہ ناز کرنے کے لیے اور عصبیت کے لیے نہیں ہے کہ جی میں مہاجر ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پشتو ہوں. نہیں، میں مسلمان ہوں. میں کیا ہوں بھائی؟ مسلمان. دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہے نا، وہ میرا مسلمان بھائی ہے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آج جیسے امت مسلمہ کثرت کے باوجود پٹ رہی ہے، ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر دہشت گردی ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے نا، تو فورمز بنائے جاتے ہیں اور ان میں بات کہتے ہیں، نہیں نہیں، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. ایسا دفاعی معاملہ چلتا ہے جیسے کہ اسلام یہ سب کر رہا ہے. ہر موقع پر مدارس کو نشانہ، مساجد کو نشانہ، ایسے فتنے تو ہر جگہ رہیں گے. پاکستان نے نہیں کہا تھا کہ مسجد گراؤ 14 اگست سے پہلے؟ اس پاکستان نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ شراب خانوں کی اجازت دو 14 اگست سے پہلے؟ کیا عجیب بات ہے کہ 14 اگست آزادی کا دن منانے سے پہلے اللہ کا گھر توڑتے ہو؟ 14 اگست آزادی کا دن منانے سے پہلے 4 بڑے بڑے اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلوں کو شراب کی اجازت دی جاتی ہے. یہ پاکستان نے نہیں کہا ہے، یہ مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ عہدوں پر بیٹھ کر ان اپنی کرسیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. پاکستان نے نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. پاکستان نے عصبیت نہیں سکھائی. یہ میں اور آپ ہیں جو یہاں پر اس کو نقصان کرتے ہیں. تو پاکستان نے ہم کو کلمہ دیا تھا، میں نے پاکستان کو رشوت دی ہے، میں نے پاکستان میں ڈکیتی ماری ہے، میں نے خیانت کی ہے لوگوں کے اموال کے اندر. پاکستان نے نہیں کی. تو ہم برے ہیں میرے پیارے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت. یہ زمین تو پاکستان ہے، پاک ستان جگہ کو کہتے ہیں، ہاں فارسی کا لفظ ہے. یہ تو پاک جگہ ہے، کیونکہ پاک کلمے کی بنیاد پر بنی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جو لوگ اس وقت تھے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی. آج میں اور آپ تو صرف جھنڈیاں لگا لیتے نا، منع نہیں ہے جھنڈیاں لگانا، اسراف نہ ہو، صرف بلا وجہ کی چیزیں نہ ہو، جھنڈی لگا سکتے ہیں، جھنڈا لگائیے، اپنے محبت کا اظہار کیجئے، بائک پہ لگائیے، گاڑی پہ لگائیے، لیکن ڈیگ نہ بجائیے. نعرہ تکبیر کو، ہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو گانے کے ساتھ نہ گائیے. ایسے نغمے بنا رہے ہیں کہ جس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے کو گانے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ اللہ کا نام لوگے. یہ ہمارے پاکستان نے نہیں کہا تھا، یہ میں نے کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے. تو میں نے پاکستان کو دہشت گردی دی ہے، میں نے پاکستان کو رشوت دی ہے. پاکستان نے مجھے تو امن سکون دیا تھا، امن سکون دیا تھا. میں نے پاکستان کے اندر اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنے کھانے پینے کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان لے کر آیا ہوں، اس پاکستان نے نہیں دیا تھا. تو میرے عزیز طلباء، کوئی ایسی تحریک، چاہے وہ تحریک دو قسم کی نظر آئیں گی آپ، ایک سوٹڈ بوٹڈ، ایک آپ کو نظر آئے گی کہ ماشاءاللہ یہ تو سنت کا لباس والے لوگ ہیں، پگڑی والے لوگ ہیں بھائی. لیکن ان دونوں تحریکوں کے اندر اگر پاکستان خلاف کوئی بھی عمل ہے، ہم کسی بھی طرح ایسی تحریک کے پیچھے چلنے کے لیے روادار نہیں. یہ لوگ پاکستان دشمن ہیں. کسی نے لبادہ 3-پیس سوٹ پہن رکھا ہے، کسی نے لبادہ جائے جناب پگڑی، ٹوپی، داڑھی لگا رکھی رکھ رکھی. لیکن اگر وہ پاکستان کے خلاف ہزیان بکتا ہے، لوگوں کا، نوجوانوں کا ذہن، جیسے کہ آج کل کے یونیورسٹی کالجز کے اندر ذہن سازی ہو رہی ہے، اس پاکستان نے ہم کو کیا دیا؟ پاکستان بننے کا کیا فائدہ؟ آج ہندوستان کے اندر مسلمان آزاد نہیں، آج ہندوستان کے اندر مسلمان آزاد نہیں ہے، وہاں کا ایک عالم آزاد نہیں ہے، وہاں کے مدرسے آزاد نہیں ہیں، وہاں کی عورتیں آزاد نہیں ہیں، وہ آزادی سے برقع نہیں پہن سکتی. جناب ایسے مشکل حالات ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر، ایسے مشکل حالات ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ قیام پاکستان کے بعد بھی ہندوستان میں رہ جائیں گے، ان کی آنے والی نسلوں کی نسلیں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے 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 ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. آج بھی ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، وفاداری کے لیے پاکستان کو گالیاں بک رہے ہیں مسلمان، کہ تاکہ ہندو حکومت راضی ہو جائے کہ بھائی ہم تو ہندوستان کے ساتھ ہیں. آج تم ہندوستان کے ساتھ رہ کر دیکھ لیا کہ تمہاری ماں بہن بہو بیٹیاں ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں، الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں. ہندوؤں سے شادیاں نہیں ہیں, وہاں ہندوؤں سے باقاعدہ شادیاں ہیں. عیسائی سے جو کہ صحیح عیسائی ہو, اگر مسلمان مرد کسی عیسائی لڑکی سے شادی کرنا چاہے کر سکتا, اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں. مسلمان مرد کسی یہودی لڑکی سے جو کہ یہودیت مذہب پر ہو اس سے شادی کر سکتا ہے, اگرچہ اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, لیکن شادی ہو جائے گی, حرام نہیں ہوگا. اولاد ولد الزنا نہیں کہلائے گی, حرامی نہیں کہلائے گی. لیکن اگر ایک لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے, شادی ہی نہیں ہوتی, شادی نہیں ہوتی. اور یہاں تک کہ گراوٹ ہے کہ اچھے اچھے سید خاندان کی بچیاں ہندو لڑکی سے, لڑکے سے شادی کر رہی ہیں. کوئی مسلمان لڑکی یہودی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی, کوئی مسلمان لڑکی عیسائی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. یہاں مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہیں, اور وہ بھی آگ کے گرد پھیرا لگا کر. ہندوؤں کے مذہب کے اندر آگ ان کا ایک دیوتا ہے, ان کا ایک خدا ہے, اگنی دیوتا کہلاتا ہے یہ ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق. اسی وجہ سے جب وہ مرتے ہیں تو یہ آگ لگاتے ہیں مردے کو کہ ہم نے اپنے مردے کو اپنے اگنی دیوتا کے حوالے کر دیا. اور جب یہ شادی کرتے ہیں تو اس کے گرد سات چکر لگاتے ہیں کہ میاں بیوی نے اپنی زندگی گزارنے کو, اس کے تحفظ کو اس آگ کے سپرد کر دیا. مسلمان بچیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ اس اگنی دیوتا کے گرد گھوم کر جب چکر لگا کر ان کے عقیدے کے مطابق شادی کرتی ہیں تو کیا ان کا نکاح تو چھوڑیے, ایمان باقی رہا؟ آج وہاں یہی ہو رہا ہے. شکر کرو اللہ نے مجھے اور آپ کو پاکستان عطا فرمایا. آج میں اور آپ جو یہ کھلی فضا میں سانس لے رہے نا, آزادی کی فضا میں, مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے. میں ابھی جہاز میں آ رہا تھا تو فلائی ناس کے اندر کھانا نہیں ملتا, اپنا اپنا کرنا ہوتا. میرے پاس اپنا کھانا تھا, میرے برابر میں اندرون سندھ کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو 3 سال کے بعد گھر آ رہا تھا. اس کے 3 ساتھی دوسری سیٹ پر بیٹھے تھے, 3-3 کی سیٹ ہوتی ہے, 3 سیٹ ادھر 3 سیٹ ادھر, بیچ میں چلنے کا راستہ. تو میں نے جب کھانا کھایا, گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پڑوس والے سے نہیں پوچھا, یہ اچھی بات نہیں. میں نے اس سے پوچھا کھانا کھاؤ گے, اس نے جس طرح کھانا کھایا اور اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو بھی کھانا کھلایا. مجھے اس وقت غزہ کے مسلمان یاد آئے کہ یہ چند گھنٹے سے بھوکا تھا تو اس کی بھوک کا حال میں نے دیکھا. وہاں پر بھوک کا حال کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنے ہی ملک کو آزاد کرانے کی فکر میں ہیں اور ان کو ہتھیار خریدنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ تم دہشت گرد ہو. تم اگر ہتھیار اٹھاؤ گے, چونکہ تم اپنے ملک کا تحفظ کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک غلطی ہے, غلطی ہوئی کہ پہلے سے کیوں نہیں مسلمانوں نے ان کے خلاف ہتھیار کو بنانے کی کوشش کی. آج پاکستان, اللہ نے پوری دنیا کے اندر, اسرائیل اگر کسی ملک سے ڈرتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. وقت کم رہ گیا, سب سے پہلا صدر جو اسرائیل کا تھا اس نے ایک نقشہ بنایا اور اس نقشے پر پاکستان کے اوپر ایرو بنا کر کہا, جب تک دنیا کے نقشے پہ یہ ملک موجود رہے گا اسرائیل کی آزادی نامکمل رہے گی. پاکستان کہاں ہے جغرافیائی طور پر اور اسرائیل کہاں ہے؟ کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا, جغرافیائی سرحد ملتی نہیں ہے. وہ 1951 میں کہہ رہا ہے, پاکستان 47 میں آزاد ہوا, 48 کے اندر جو ہے نا اسرائیل وجود میں آیا, اس کا ناپاک وجود, ہاں, جس کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ انگریز کی حرام کی اولاد ہے, وہی پال رہے ہیں. تو اس کا صدر یہ کہتا ہے کہ جب تک دنیا کے نقشے پر یہ پاکستان کا وجود ہے اسرائیل کی آزادی نامکمل رہے گی. آج بھی اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. عرب ممالک سے وہ نہیں ڈرتا, ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈرنے کے لیے کوئی چیز, کیونکہ ٹیکنالوجی بنائی تو آج دنیا نے اس ٹیکنالوجی کو مانا کہ بڑے بڑے جہاز, فرانس کے جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ناقابل شکست ہے, 6-7 جہاز مار گرا ہے. S-400 دفاعی نظام میڈ ان رشیا, دنیا پاگل تھی اس کے لیے کہ جی ہمیں S-400 چاہیے. آج الحمدللہ پاکستان کی افواج نے اس کو تباہ کر کے اس کا منہ بھی کالا کر کے دکھایا, اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک, آپ کو پتا ہے اب جو جنگیں پڑھائی جاتی ہیں, پرانی جنگوں کا پڑھایا جاتا ہے, یہ جنگ ایسی جنگ جیسی جنگ, اب پوری دنیا کے اندر جو افواج کو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ پاکستان نے جس اسٹریٹجی سے, جس طریقہ کار سے اس بھارت کا منہ کالا کیا, پوری دنیا کے اندر وہ فوجی ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا ہے. ٹھیک, غلطی سب سے ہوتی, مجھ سے آپ سے بڑوں سے چھوٹوں سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو گالیاں دینے لگ جائیں. کسی کے والد سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہم باپ کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے, باپ کو تھوکیں گے, باپ کو گالیاں دیں گے, باپ کو ہم سرے بازار رسوا کریں گے؟ ہاں میرے پیارے بھائی, جو اختلاف ہے وہ ہمارا ایسا ہے جیسے بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن باہر سے آ کر کوئی تھپڑ مارے میرے بھائی کو تو میں چھوڑوں گا اس کو؟ باہر سے آ کر پاکستانی افواج کو کوئی گالیاں دے, ہم چھوڑیں گے اس کو؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. طلبا کا وقت ہوتا ہے, صحیح, روزانہ ہی ماشاءاللہ مجلس ہوتی ہے, تو جس کو موقع ہوا کرے بھائی ہمارے خانخواہ کے ساتھی بھی جڑا کرے. یہ طلبا اپنا کھیل کا وقت چھوڑنا ان کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ میدان میں دوڑ لگانے کو چھوڑ کر یہ اللہ والا بننے کی نیت سے یہاں پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرما لے, ان کے قدموں کے صدقے اللہ میری آپ کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اور آخر میں کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد, اللہ ہمیشہ زندہ باد رکھے. پاکستان زندہ باد ہی نہیں, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہم رہیں نہ رہیں ایک دن تو جانا ہے, لیکن یہ اللہ اس پاکستان کو تا قیامت رکھنا, ہاں تا قیامت رکھنا. تحریک اٹھے گی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی, اور ایک انقلاب آئے گا, اور جو احادیث میں تذکرہ ہے اس میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ موجود ہے. ہاں جو جغرافیائی اعتبار سے اس وقت جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو محل ہوگا یہ پاکستان ہندوستان ہوگا, اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ہے, اور انشاءاللہ غزوہ ہند میں شریک ہونے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. میں اور آپ ہاں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. ایمان کی علامت ہے کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا اور فکر کرتے رہنا کہ جیسے ہی موقع ملے گا ہم بھی انشاءاللہ شریک ہوں. اپنی پاک فوج کے قدم بقدم ہم اپنے ساتھ رہیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.